اللهم خير المعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ابلیس و شیاطین کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. گزشتہ دروس میں ہم نے قرآن کریم کی ان آیات استعاذہ کو ملاحظہ کیا. آج ہم اس سے آگے ایک اور آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں تقریباً 30 کے قریب موضوعات بنتے ہیں جو شیطان سے مربوط ہیں، یعنی شیطان کی جانب سے جو اقدام کیا جاتا ہے اس سے مربوط ہیں. اور اگر اس کو شامل کیا جائے کہ شیطان سے جو خداوند متعال نے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کا تعارف کرایا ہے، تو یہ 40 کے قریب ہمارے پاس ہیڈنگز بن جاتی ہیں. تو ان میں سے ہم بعض کا مطالعہ کر چکے ہیں، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی فرق الفاظ میں آ جاتا ہے. ہم اردو میں ایک ہی ترجمہ الفاظ کا کرتے ہیں، مثلا اگر اغوا کرنے کا تذکرہ وارد ہو اور اسی طرح سے زینت کا، گمراہ کرنے کا، تو اگرچہ یہ الفاظ جدا ہیں لیکن اردو میں ترجمہ یکساں کر دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں جو الفاظ بیان کیے ہیں انہیں انتخاب کیا ہے ایک معنی بیان کرنے کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مترادف ذکر کیے ہوں بلکہ انتخاب کیا گیا ہے. انتخاب سے مراد یہ ہے کہ جو معارف الہی ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ہدایت دینی ہے، وہ بہت عظیم معارف ہیں اور انسان، عام سطح کا انسان اسے فوراً نہیں سمجھ سکتا، یعنی مطالب بہت عمیق اور عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں. لیکن الفاظ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کون سا لفظ ان معانی کو سب سے بہتر طور پہ بیان کرتا ہے، اس کا انتخاب ضروری ہے. مثلا آپ نے اپنی ایک بات سمجھانی ہے، آپ کئی طرح کے الفاظ لے کے آتے ہیں، تو ان میں سے آپ کی کوشش ہوگی وہ لفظ انتخاب کریں جو آپ کے معنی کو، جو سینے میں موجود ہے، اسے سب سے بہتر طور پہ ذکر کر سکے. اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو معارف الہی سے متعارف کرانا تھا یا ہدایت سے روشناس کرانا ہے، اس لیے جو لفظ اس معنی کو سب سے بہترین طریقے سے ظاہر کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتخاب کیا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ الفاظ ظاہری طور پہ مترادف نہیں، اگرچہ اردو میں ایک ترجمہ ہے. مثلا قرآن کریم میں لفظ آئے سب والا. اب سب والا کہتے ہیں کہ پرزینت کر کے دکھانا ایک شے کو. اسی طریقے سے آئے زینا لہم الشیطان، شیطان نے مزین کر دیا. اب زینت اور سب والا میں فرق ہے. اردو میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ زینت ہی کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں الفاظ میں کیا ہے، فرق ہوگا. اس کی آپ جب لغوی دقت میں جائیں گے تو فرق آپ کے لیے عیاں ہوگا. اسی لیے کلمہ ہے عملہ، کہ سول لہم و عملہ لہم. عملہ کہتے ہیں کہ تاخیر کر کے دکھانا، یعنی ابھی تمہاری زندگی بڑی پڑی ہے، مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے، مہلت سے آمادہ فضا کر کے دکھانا، یہ عملہ ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اضل لہم الشیطان، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا. یا وسوسہ لہما شیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. یا دلاہما بغرور، شیطان نے ان دونوں کو مثلا فریب دیا، دھوکہ دیا. اب یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ خود قابل تشریح ہیں. اس طرح سے ہمارے پاس یہ موضوعات مختلف ہو جاتے ہیں. بہرحال آج ہم ایک اور اس میں آیت کریمہ کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک موضوع استعاذہ کے حوالے سے جو آیات تھیں وہ آپ کی خدمت میں اجمالی طور پہ ان کی تشریح پیش کی گئی. سورہ نور آیت نمبر 21 کو ملاحظہ کریں. سورہ نور آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو شیطان کے خطوط کے اوپر مت چلو، مت پیروی کرو شیطان کے خطوط کی. ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو بھی شیطان کے خطوات کی پیروی کرے گا وہ اسے فحشا اور منکر کا حکم دے گا. یہاں پہ آپ یہ خود استنباط کر سکتے ہیں کہ امر دینا بھی اس کی طرف سے ہے. ایک کلمہ امر کا ہے، ایک کلمہ گفتگو کا ہے. قال مثقال الشیطان، و شیطان نے کہا گفتگو کی. یہ خصوصیات दिक्कत करने पे बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने आया करती है, लेकिन आप इस आयत के ऊपर ज़रा तवज्जो कीजिए, क्योंकि ये खुतवात शैतान का तफसीली तारुफ आयत करीमा पेश कर रही है। यानी शैतान के एक और पहलू को जो कुरान ने ज़िक्र किया है वो खुतवात शैतान है। शैतान के खुतवा कहते हैं कदम को, शैतान के नक्श कदम पे मत चलो, उसके यानी तरीक़े पे उसकी पैरवी मत करो। चूँकि जो भी शैतान की खुतवात पे चलेगा, या फ़ाइन्नहु यामुरु बिल फ़ाहशा वल मुनकर, वो उसे फाहशा और मुनकर का हुक्म देगा। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हारे ऊपर और उसकी रहमत ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से एक शख्स भी पाकीज़ा ना होता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है यानी मशीयत इलाही जिससे वाबस्ता हो जाए वो पाकीज़ा हो सकता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह समी अलीम है। ये कुरान करीम की आयत करीमा खुतवात शैतान को ज़िक्र कर रही है, जैसा कि आपने मुशाहिदा किया। इसमें दिक्कत करें कि खुतवात शैतान से इत्तबा से बचने के लिए फजल इलाही की तरफ मुराजे का एक नौ रहनुमाई की गई है। यानी एक तो आप आउज़ के हवाले से पढ़ चुके हैं, इधर हमारे पास जहां शैतान का एक और फंदा, जाल, फरेब और उसके जो बिछाए हुए मुख्तलिफ तरह के प्लान मंसूबे हैं, उनमें से एक और को ज़िक्र किया, वो उसके कदम हैं, खुतवात शैतान हैं। लिहाजा अगर किसी शख्स को खुतवात शैतान की पहचान हो जाए, उसे अपना वजीफ़ा मालूम हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि दीन वजीफ़े की जानिब से आता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आगे दर्स पढ़ेंगे कि अहद व पैमान और मीसाक की क्या अहमियत है और इसको क्यों एक किस्म का मजहूल नाशनाख्ता कर दिया गया है। क्योंकि अगर अहद व पैमान और मीसाक याद रहे तो खुतवात शैतान की पैरवी इंसान करने से बच जाएगा। लिहाजा दीन के अंदर वजीफे के तौर पे एक अमल को अंजाम देना ये बाला तरीन एक अमल कहलाता है। बाला तरीन अमल से क्या मुराद है? एक अमल को आप मुतादित अंगीज़ों से बयान कर सकते हैं, यानी अंजाम दे सकते हैं। मसलन मैं अमल इसलिए अंजाम देता हूँ जहन्नम से बच जाऊँ, अमल इसलिए अंजाम देता हूँ जन्नत का हक़ हासिल कर लूँ, दोनों का बयान आयात रवायात में वारिद हुआ है। इसी तरीके से अमल मैं अंजाम देता हूँ इताअत हो जाए, मुझे नहीं गरज जन्नत या जहन्नम की, मौला अपने मौला की इताअत हो जाए। एक दफ़ा मैं इसलिए अंजाम देता हूँ यह अमल चूँकि मेरा वजीफ़ा है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मसूलियत यह है कि मैं इसे अंजाम दूँ। ये अमल की नौयत जुदा है बकिया की निस्बत। अब आप सिर्फ सवाब के पीछे नहीं हैं, अब आप सिर्फ आग या जहन्नम या तकलीफ़ से बचने के पीछे नहीं हैं। आप कहते हैं मुझे किसी शय का इल्म नहीं है, मुझे अपने वजीफ़े का इल्म है कि मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है मैंने इसे अंजाम देना। इससे आगे बढ़ कर भी है मदारिज, इसलिए अंजाम देता हूँ चूँकि मोहब्बत है, इससे इश्क़ है, ये बाला तरीन एक मरतबा है। इश्क और मोहब्बत के रवायात अहले बैत अलैहिम सलाम में ये बयान बाकायदा वारिद हुआ, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ये रवायत है कि इमाम फरमाते हैं कि तीन तरह के ताइफ़े हैं जो इबादत अंजाम देते हैं। एक वो हैं कि जिन्होंने इसलिए इबादत अंजाम दी ताकि जहन्नम से बच सकें, एक वो हैं कि जिन्होंने इसलिए अंजाम दी ताकि जन्नत में जा सकें, ये हरीस लोगों की इबादत है। और एक वो हैं कि इन्नी आबुदू, कहते हैं कि मैं इसलिए इबादत अंजाम देता हूँ ताकि मैं अल्लाह की इबादत मोहब्बत हुब्बन लहू, किस वजह से? हुब्बन लहू, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। इसे शेख सदूक ने अपनी किताब में ज़िक्र किया कि अगर हवाला हमारे सामने आ जाए तो मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र कर दूं। यह किताब अल मुस्तरशद में रवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है। ये किताब ही हमारी कदीमी किताबों में से है। 326 हिजरी में एक मरूफ़ शख्सियत मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम तबरी, शिया तबरी हैं ये गुजरे हैं। उन्होंने अल मुस्तरशद फिल इमामत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये किताब लिखी है। اس میں بھی اس کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے؟ نہیں، معذرت، یہ کتاب نہیں، الکافی میں یہ روایت ہے، الکافی میں روایت ہے اور صحیح سند روایت ہے. اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکافی کی اس روایت میں کہ ان العباد ثلاثۃ، بندے کتنی قسم کے ہیں؟ تین قسم کے ہیں. قوم عبد اللہ عز وجل خوفا فتلک عبادۃ العبید. کیونکہ ہم نے اس کا آخری حصہ احرار کے نام سے سنا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے تکرار کر رہا ہوں، والا یہ اکثر بیشتر مومنین نے روایت سنی ہوتی ہے. لیکن اس روایت کو محبت کے پہلو سے آپ ملاحظہ کریں، کیونکہ محبت اور احرار کا آپس میں تعلق ہے. جو محبت کرتا ہے وہ آزاد نفس ہے، وہ غلام نفس نہیں ہے، وہ آزاد نفس ہے، وہ محبت کے دوش کے اوپر آگے قدم اٹھاتا ہے. لہذا اس روایت میں آپ دیکھیں کیسے تعلق قائم کیا گیا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے خوف کی وجہ سے عبادت کی، یہ غلاموں کی عبادت ہے. بس خوف کی بنیاد میں عمل انجام دینا، یہ کس کی، کس نوع کی عبادت ہے؟ غلام کی عبادت ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات حالت خوف انسان پہ طاری ہوتی ہے اور انسان اس لیے عبادت انجام دیتا ہے، لیکن یہ وہ افضل عبادت نہیں ہے. یہ عبادت کوئی ممنوع عبادت نہیں ہے. انسان کو جہنم کے خوف سے بھی کانپنا چاہیے، جہنم کا خوف رکھنا چاہیے، اور اس کے خوف کی وجہ سے بھی عبادات انجام پاتی ہیں، اور مقام خائفین یہی ہے. اسی طریقے سے ایک ہے کہ ثواب کی خاطر، یہ جو ہے عبادت الاجرا یا حریص لوگوں کی عبادت، اور ایک عبادت کیا ہے امام فرماتے قوم عبد اللہ عز و جل حبا لہ، میں اس کی محبت میں عبادت کو انجام دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ عبادت احرار ہے. اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا فتلک عبادت الاحرار وہی افضل العبادہ. بس دو موضوع ہمارے پاس ہو گئے، یہ توجہ کریں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، ایک دفعہ یہ بحث ہے کہ افضل ترین طریقہ کار یا افضل ترین عبادت و عمل کون سا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہوں. اب اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے انسان تو اس کے مدارج ہیں اپنی جگہ پہ. بس انہی مدارج میں سے ایک ہے کہ وظیفہ اور ذمہ داری کی اساس کے اوپر عمل انجام دینا. یہ جو ذمہ داری کی اساس پہ عمل انجام انسان دیتا ہے، یہ حتماً و حتماً خطوات شیطان سے بچ جائے گا، کیونکہ اس میں اطاعت جنم لیتی ہے. بس اطاعت کا تعلق کس سے ہے؟ ذمہ داری کے باب سے ہے. یہ دو جدا جدا چیزیں نہیں ہیں. جیسے آپ نے دیکھا غلامی کا تعلق خوف سے ہے، اجرت اور حرص کا تعلق، تمع کا تعلق ثواب سے ہے. ثواب کے لیے تمع کی جاتی ہے. آپ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں بھی پڑھیں، اس میں یہ کلمہ تکرار سے وارد ہوا ہے کہ اللہ کے ثواب کی میں تمع کرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے میں خوف زادہ ہوں، ڈرتا ہوں. اور احرار، کیونکہ ہر انسان آزاد ہونا چاہتا ہے. ویسے ہم ہیں کہ ہمیں ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ ہم کیوں بالفرض ان تعلیمی برناموں کے ماتحت رہیں جو ہمیں مثلاً حوزہ علمی ہمارے سر پہ مسلط کر دے. میں فلاں قوانین جو ملک کے ہیں اس کی کیوں رعایت کروں؟ ٹریفک کے قوانین کی کیوں رعایت کروں؟ انسان اپنے وجود میں ایک تقاضا رکھتا ہے حریت کا، لیکن آزادی مطلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہیں قرار دی. کیونکہ جو مطلق لامحدود ذات ہے، اس کے لیے آزادی بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. لیکن جو محدود ہستی ہے، محدود خلقت ہے، اس کی آزادی بھی کیا ہے؟ محدود. نفس کیا تقاضا نہ کرتا ہے وجود میں؟ لامحدود ہو جاؤ. اسے کہتے ہیں خدائی کا تقاضا کرنا. تکبر کی اساس کی بنیاد پہ یہ خیالات انسان کے وجود میں پیدا ہوتے ہیں. لہذا اس مرض کا علاج کرے گا تو بچے گا. ان معلومات کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ آج کا درس ہمیں یہ بات بیان کرے گا کہ معلومات کا فائدہ ہے یا نہیں. صحیح ہے، آج کے درس میں ہم چند احادیث پڑھیں گے اس پہلو سے کہ شیطان سے بچنے میں یہ جو معلومات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر مرض کی حد تک کوئی برائی پہنچ گئی ہے نفس میں، آپ اس سے توقع نہ رکھیں کہ نصیحتوں سے یا کسی اور چیز سے وہ بچ جائے گا. جیسے ہی اس کو فرصت ملے گی وہ مرض کی احساس کے اوپر اثر دکھائے گا. بالکل اسی طریقے سے میں نے پین کلر کھا لی جس کی وجہ سے درد نہیں ہو رہا، درد ہونے کا یہ مطلب ہے اندر مرض ختم ہو گیا. اسی وجہ سے آپ بہت سارے افراد کو پکڑ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، ان کو فشار اور دباؤ میں لا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو تھوڑی سی آزادی ملے گی اس مرض کی اساس کے اوپر وہ اثر دکھائیں گے یا نہیں؟ یہ وہ اہم نفسیات ہے انسان کے لیے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو شیطان سے بھی بچاتا ہے اور اپنے دشمن کی بھی شناخت کرتا ہے، کیونکہ دشمن تو آپ کا روپ دھار کے آتا ہے، یعنی دشمن کبھی بھی مخالف روپ دھار کے نہیں آئے گا، وہ میدان جنگ میں جب آشکار جنگ ہوتا تب ہی روپ ظاہر آشکار دھار کے آتا ہے، لیکن اپنے گھرانے کے اندر منافق کسی کو کہتے ہیں کہ چہرہ اس کا دوستوں والا ہے لیکن دل اس کا دشمنوں والا ہے، ظاہر اس کا مومنین والا ہے لیکن قلب اس کا وہ منافقین کافروں والا ہے۔ اس لیے یہ آپ کی خدمت میں آیت کی طرف ہم پلٹتے ہیں کہ ایک دفعہ ذمہ داری کے باب سے عمل انجام دینا اور ایک ہے محبت کے باب سے، محبت کے باب سے انجام دینا حریت سے تعلق رکھتا ہے، محبت کے اپنے آثار ہیں، آثار کے علاوہ محبت نہیں پہچانی جاتی، یہ ذہن نشین ہم کریں۔ جیسے کہ یہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ ہمارے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہار میں اس کو نقل کیا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے اسے اور وہ رات کو سوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیا ہر محبت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ تنہائی میں اپنے حبیب سے بات چیت کرے، ملاقات کرے؟ تو جب یہ سارے کے سارے سو رہے ہوں اور رات کا اندھیرا پوری زمین پہ چھایا ہوا ہو تو یہ کیوں اپنے بستر سے جدا ہو کہ اٹھ کے مجھ سے گفتگو نہیں کرتا؟ لہٰذا ہم نے کہا آثار محبت ہوتے ہیں، محبت دعووں سے اور باتوں سے کبھی بھی نہیں پہچانی جاتی، اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہیں۔ آئیں اب ہم اس واپس آیت کی طرف پلٹتے ہیں، آپ نے یہ دو عنصر دیکھے کہ جس میں انسان عمل انجام دے تو حتمن و حتمن شیاطین سے بچ جائے گا، اطاعت چونکہ خطوات شیطان کو پہچاننے کے گا اس کے پیچھے نہیں جانا، میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں نے اللہ کی حجت کے پیچھے جانا ہے، خلیفۃ اللہ کے پیچھے جانا ہے، خلیفۃ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اور فرشتوں کو سر تسلیم خم کرایا، مسخر کائنات اللہ تعالیٰ نے حجت اللہ و خلیفۃ اللہ و بنی آدم کے لیے کی، لہذا یہ ہمارے پاس دو عنصر ہو گئے، محبت، اس میں کبھی بھی محب محبت کرنے والا محبوب کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، یہ اس کے آثار میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے فضل اللہ و رحمہ، اللہ کا فضل و رحمت تلاش کرے، یعنی علاج پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خطرات تو بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان خطرات سے بچنا کیسے ہے یہ موضوع ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اب ٹائم بھی ہمارے پاس کم رہ گیا کہ چند ماہ مبارک رمضان کی راتیں رہ گئی ہیں، لہٰذا یہ علاج اس کو پکڑتے چلے جائیں۔ علاج میں ایک آپ نے استعاذہ دیکھا کہ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، خود خدا سے مناجات کرنا، یہ احساس کرنا کہ خداوند متعال میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدینی، کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھاگے اور فرعون پیچھے پیچھے لشکر لیے آ رہا تھا تو کیا ہوا، دریا پہ پہنچے تو پھنس گئے، تو انہوں نے یہی کہا پورے لشکر نے، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ میری ہدایت کرے گا، یعنی رہبر معظم کی زبانی بومبست نہیں ہے مومن کی زندگی میں، بند گلی کا تصور مومن کی زندگی میں موجود نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی میں۔ شیطان یہ دکھاتا ہے کہ بس تم پھنس گئے ہو، تم بند ہو گئے ہو، تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، لیکن کیا قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں، یہ حجت الہی، نبی خدا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، ان معیہ ربی سیہدینی، بس ایک استحاضہ میں معیت کا تصور پایا جاتا ہے، جو استعاضہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے، معیت کے ساتھ ہے، اللہ سے اپنے آپ کو ربط دینا۔ دوسرا طریقہ کار کیا تھا، ذمہ داری کا احساس، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اطاعت کا پہلو، قرآن کی کثیر آیات ہیں اس کے اوپر ہم نہیں آئیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن اطاعت کا ذمہ داری سے تعلق ہے، وظیفے سے تعلق ہے، یہ ذہن نشین کریں۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے یہ جو آیت ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، ابدا ایک شخص بھی تم میں سے پاکیزہ نہ ہوتا، زکا کہتے ہیں نشو نما پانے کو نا، یعنی برائیاں ساری یعنی جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ہٹ جائیں، اور جو نشو نما کے لیے اہم عوامل ہیں اسباب ہیں وہ مہیا ہو جائیں، تو تب ایک چیز نشو نما پاتی، یعنی انسان کا پاکیزہ ہونا. کن چیزوں سے پاکیزہ ہونا؟ تمام کے تمام گناہوں سے پاکیزہ ہونا. قرآن یہ بیان کر رہا ہے اگر کائنات کے اندر کوئی پاکیزہ نفس رہا ہے یا پاکیزگی میں آ گیا اور گناہوں سے محفوظ رہا کبھی بھی کسی بھی مورد میں، تو اس میں اس کا زیادہ کمال ہے یا فضل الہی و رحمت الہی کا زیادہ کمال ہے؟ آیت بیان کرتی ہے فضل الہی و رحمت الہی کا کمال ہے. قرآن کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے فضل الہی، یعنی ہم کون سا کام انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل عطا ہوگا، کون سے کام انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت عنایت ہوگی. ان کاموں کی آپ ایک لسٹ بنا دیں. یہ ہوں ایک ہمارا موضوع قرآنی تفسیر موضوع کے ضمن میں، سورہ یونس کے ضمن میں یہ موضوع گزر چکا ہے فضل الہی، کہ تمام آیات ہم نے اس میں مطالعہ کی اور کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اللہ کا فضل جاری ہوتا ہے، فضل کے متلاشی رہیں. جیسے کہ یہ احادیث میں اور دعاؤں میں بھی وارد ہوا ہے کہ اے پروردگار، میں تو وہ انجام دے جو تیرے لائق ہے، جو تیرے لائق چیز ہے وہ انجام دے، میرے ساتھ عدل سے انجام نہ دے فیصلہ، اپنے فضل سے میرا فیصلہ فرما. جیسے یہاں پہ بھی آیت کو دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں سے پاکیزہ نہ ہوتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، مشیت الہی جس سے وابستہ ہو جائے وہ پاکیزہ رہ سکتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سمیع علیم ہے. لہذا مومن کو کس کی خطوات شیطان سے بچنے کا یہاں پہ ہمیں کیا گویا کہ سیاق سے اگر ہم مطلب سمجھیں تو کیا ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے خطوات شیطان سے بچنے کے لیے؟ کہ اللہ کے فضل کے متلاشی بنو، اللہ کی رحمت کو تھام لو، اللہ کے فضل کو تھام لو. اس آیت کریمہ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن میں واضح حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ شیطان کے خطوات کی پیروی ہرگز نہ کرو، چونکہ جس نے بھی خطوات شیطان کی پیروی کی تو اس کے لیے کیا قرار پائے گا؟ شیطان اسے کیا حکم دے گا؟ دو چیزوں کی، ایک ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ الْفَحْشَى، اور دوسرا کیا ہے؟ وَالْمُنْكَرُ. یا وہ بندہ جس نے خطوات شیطان کی پیروی کی وہ فحش کو انجام دے گا، فحاشی کو، یا منکرات کو انجام دے گا. منکرات سے کیا مراد؟ ہر وہ چیز جس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اسے کہتے ہیں منکرات. مثلا یہ حاکم ہے، حق یہ بنتا ہے اس کا انکار کیا جائے، اس کا اقرار کرنا خطوات شیطان کہلائے گا، اور جس کا انکار کرنا چاہیے تھا آپ نے انکار نہیں کیا اس کا، جیسے یہ خطوات شیطان میں قرار پائے گا. لیکن اگر کوئی انکار کرے گا تو خطوات شیطان سے دور ہو جائے گا. شیطان ہے کہ جو حکم دے رہا ہے، اس حاکم کو مانو، اس نظام کو مانو، اس فلاں بات کو مانو، یہ والا انتقام لو، یہ والا بدلہ لو. حکم دیتا منکرات کا، جس کا انکار کرنا چاہیے. منکر کی تعریف کیا ہے؟ اصل تعریف یہی ہے منکر کی، چاہیے یہ کہ اس کا انکار کیا جائے، اسے کہتے ہیں منکر. معروف کیسے کہتے ہیں؟ چاہیے یہ کہ اس کو پہچانا جائے، معرفت اس کی حاصل کی جائے اور اپنے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اسے کہتے ہیں معروف. اب قرآن نے ایمان کی شرط آیا کفر کو قرار دیا یا نہیں؟ کفر قرآن کریم میں ہمیشہ منفی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بعض آیات میں مثبت بھی ہے. اگر انسان ایک کفر کرنا لازم ہے، یعنی انکار کرنا لازم ہے، اور ایک کفر سے بچنا لازم ہے. جن کفریات سے بچنا لازم ہے اس کا بھی قرآن نے تعارف کرایا ہے، اور جس کفر کو انجام دینا چاہیے اس کا بھی تعارف کرایا ہے. تمسک نہیں ہو سکتا عروۃ الوثقیٰ سے جب تک کفر انجام نہ دے. کس کا کفر؟ طاغوت کا کفر. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یعنی کفر کرے، اس سے ٹکرائے، انکار کرے طاغوت سے، اللہ پر ایمان لائے، جب تک یہ دو عمل انجام نہیں پائیں گے تمسک بالعروۃ الوثقیٰ جنم نہیں لیتا. یہی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں آزمائی رکھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا, ہر امت میں ہم نے رسول کو مبعوث کیا. کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اللہ کی عبادت کو انجام دو. یہی عبادتوں کی تقسیم, سب عبادتیں اس میں آ جاتی ہیں. کیونکہ عوام الناس کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہی والا, انہیں تو یہ والے فلسفے سمجھ نہیں آنے. محبت وہ ہے وہ اہل ذوق کے لیے ہیں, محبت انہی کی ایک راہ ہے. لیکن عوامی جو ہم لوگوں کا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ثواب بیان کیا جاتا ہے تو اندر ایک طمع جنم لے لیتی ہے, پھر اس کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, یا ڈرایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بچتے ہیں. اس لیے عبادت, وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت جنم لینی چاہیے. بہرحال عبادت جنم لینے کے لیے یہ تین طریقے ہمیں عوام میں بیان کرنے چاہیے. اب کون کس راہ کا ہے وہ اس کے مطابق عبادت انجام دے لے گا. صحیح, عبادت عبید بھی ہے, عبادت حریص بھی ہے, یا عبادت اجیر بھی ہے, اور عبادت احرار بھی ہے جو حب اللہ ہے, فقط اللہ کی محبت کے لیے ہے. لیکن اس کے ساتھ عبادت تنہا جنم نہیں لیتی جب تک اس کا دوسرا رکن مکمل نہ ہو. ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت, طاغوت سے اجتناب کرو. صلیب لٹکا کے کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ وہی آستینوں میں بت گھسائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تکبیر بلند کر رہے, یہ کون سی تکبیر ہے؟ لہذا عبادت جنم ہی تب لیتی ہے جب طاغوت سے اجتناب کرے. اگر طاغوت سے اجتناب نہیں ہوتا جنم لیتا, یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو نہ عبادت عبید ہے, نہ عبادت اجیر ہے, اور نہ عبادت احرار ہے, محبین ہے. یہ مطلب جب آپ کی خدمت میں سامنے آیا کہ منکرات کی بحث میں جب آپ آئیں گے تو منکرات, کیونکہ یہاں پہ فحشا والمنکر سے فوراً ذہن میں یہی آتا ہے, ہمیں تو یہ بتایا گیا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, شراب نہیں پینی, نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالنی, نشہ نہیں کرنا, آپ نے نمازیں بس پڑھو. بس چند منکرات کا اور چند معروف چیزوں کا ہمیں تعارف کرایا گیا ہے. لیکن ترتیب میں دیکھیں, سب سے بڑا منکر جو کہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بیان فرمایا, اس کی طرف توجہ نہ دلائیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اسی کی اساس کے اوپر تو شیعہ سنی دو گروہ, سیاسی طور پہ دو گروہ بن گئے. اور وہ کیا ہے؟ تکبر کی اساس پہ یا حسد کی اساس پہ ابلیس نے اس دور میں خلیفۃ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے سے انکار کر دیا, یعنی اطاعت سے انکار کر دیا, ماننے سے انکار کر دیا. بس ہر دور میں جب بھی خلیفۃ اللہ و حجت اللہ کا انکار کیا جائے گا تو یہ خود ایک منکر ہے. اس لیے ابلیس اس کے اوپر ابھارے گا کہ تم منکرات کو انجام دو. کیا مطلب؟ اس عمل کو مت انجام دینا جو حجت الہی کی جانب سے ہے. نمازیں پڑھو لیکن اس طریق سے نہیں جو حجت الہی کے طریق سے ہے. عبادتیں کرو اس طریق سے نہیں جو حجت الہی کے طریق سے ہے. حج اور طواف کرو لیکن اس طریق سے نہیں جو حجت الہی کے طریق سے. یہ شیطان کی آواز ہے. وہ یہ تھوڑی کہ عبادت چھوڑ دو, اس نے تو حجت الہی سے ٹکر لینی ہے نا کہ عبادت سے. اوکے, کہ تکبیر بلند کرتے رہو, حج کرتے رہو, اس میں کیا مسئلہ ہے, ذکر پڑھتے رہو. لہذا اصل ٹکر اس کی حجت الہی سے. اس لیے جہاں حجت الہی کے خطوات پر عمل نہیں ہے وہ خطوات شیطان ہیں. بس ہمارے پاس خطوات شیطان کی کیا تعریف آئی, کیسے پہچانے خطوات شیطان کیا ہیں؟ ہر وہ خطوہ, ہر وہ قدم جو حجت الہی سے تعلق کو قائم نہیں کرتا یا ان کے مطابق نہیں ہے وہ خطوات شیطان ہیں. وَإِلَّا ہم خطوات شیطان کی کیا تعریف لے کے آئیں؟ اگر ہم صرف وہی فحشا اور منکرات لے کے آئیں تو پھر ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کیا؟ عبادتیں انجام دے رہے ہیں, خدمت خلق انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے خوارج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے زیادہ تو عبادت گزار اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جو زاہد اور عابد بن کے سامنے آئے. لہذا خطوات شیطان کو پہچاننے کے لیے شیطان کی دشمنی کو پہچاننا لازم ہے. اس کی دشمنی تکبر اور حسد کی اساس پہ کس سے ہوئی تھی؟ خلیفۃ اللہ سے تھی یا کسی فرشتے سے تھی؟ خلیفۃ اللہ سے ہوئی, یعنی فرشتوں سے بھی اس کی ٹکر ہے. اب کیوں وہ فرشتوں سے ٹکر ہے؟ کیونکہ ان کے گروہ سے باہر نکال دیا گیا. باہر نکال دیا گیا تو فرشتہ اور شیطان اب ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے. فرشتہ کس کا حامی ہے؟ کیونکہ وہ درمیان میں ایک تیسرا گروہ بن گیا. ٹکر ہوئی ابلیس کی کس سے؟ خلیفۃ اللہ سے. خلیفۃ اللہ سے ٹکر ہوئی تو فرشتے تیسرا گروہ بن گیا. کس کے حامی ہیں فرشتے؟ جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا. کس کے سامنے سر تسلیم خم کیا؟ خلیفۃ اللہ کے. بس خلیفۃ اللہ کا اصل لشکر یہ فرشتے ہیں. اگر ہمارے پاس فرشتوں کی جانب سے کوئی خیر کی بات آتی ہے تو وہ کہاں سے صادر ہو رہی ہے؟ کہاں سے فرشتے سے کے پاس پہنچ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے خلیفۃ اللہ کو اس کے لیے واسطہ قرار دیا ہے. لہذا اصل لشکر خلیفۃ اللہ کا کون ہے؟ وہ یہی فرشتے ہیں. یہ فرشتوں سے ہمارا تعلق جڑنا چاہیے. بس آپ نے خطوات شیطان کو ملاحظہ کیا کہ خطوات شیطان کا قرآن کریم نے تکرار سے بیان کیا ہے. پھر جو کچھ مثالیں دی ہیں جن میں سب سے زیادہ ڈر ہے کہ انسان خطوات شیطان پہ عمل کر لیتا ہے, یعنی خطوات شیطان پہ عمل کرنے کے حوالے سے بعض ایسے موارد ہیں جن میں ڈر لاحق ہے کہ انسان ان میں خطوات شیطان پہ جلد چل پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے وہ موضوع ہمیں ذکر کرتی ہیں. دوبارہ میں یہ عرض کر دوں, تکرار اس میں بیجا نہیں ہے, ذہن نشین تاکہ یہ مطلب ہو جائے. خطوات الشیطان یا خطوات الشیطان, اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل, ہر وہ فکر, ہر وہ موقف جو حجت الہی سے صادر نہیں ہے یا جو حجت الہی کے مطابق نہیں ہے, ان کی رضایت کے دائرے میں نہیں ہے, وہ خطوہ شیطان ہے. کیونکہ اس کے ذریعے سے حجت الہی سے ٹکر لی جا سکتی ہے, اس کے ذریعے سے حجت الہی کے خلاف کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اس لیے ممکن ہے, اب شیطان کیا کہتا ہے کہ اصلاً کوئی نماز ہی نہ پڑھے, وہ یہ تو نہیں کہے گا. وہ کہے گا حجت الہی کے مطابق نہ پڑھو, اس سے دین نہ لو, اس کے مطابق نہ چلو. اور یہی ایک فساد ہمارے معاشرے میں اس ٹائم تمام بغیر کسی استثناء کے تمام فرقہ جات میں موجود ہے. ہر فرقے میں چیزیں اپنی طرف سے اٹھا رہے ہیں, بنا رہے ہیں. آیا دیکھیں حجت الہی راضی ہے یا نہیں, آیا اس فکر یہ فکر حجت خدا کی فکر ہے یا نہیں, آیا خلیفۃ اللہ جو ہیں وہ اس عمل کے اوپر وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے, اسے دیکھنا لازم ہے. وإلا اس کے برخلاف جو ہے وہ خطوۃ الشیطان بن جائے گا. مثال کے طور پہ ایک واقعہ گزر چکا آپ کی خدمت میں, نہیں پڑھا, کیونکہ واقعات اہل سنت کی کتب میں بھی بہت سے ہیں. ان واقعات کی ہمیں سندی کوئی تحقیقات کی بڑی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصل اس میں پیغام ہے. وہ جال, وہ بہانہ, وہ منصوبہ, وہ فریب جو شیطان نے دیا ہے, وہ اصل پیش نظر ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا. ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا, وہ عبادتیں مستحب عبادتیں کر رہا تھا. بہرحال عبادتوں میں لگا ہوا تھا, اس کی ماں مسلسل آوازیں دیتی رہی. وہ پاس پہنچ گئی, مسلسل آوازیں دیتی رہی, لیکن اس نے نہیں سنی, یہاں تک کہ وہ نا امید ہو کے واپس لوٹ گئی. تو اس کے اعمال کو ہم ایک نو اس واقعے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام اعمال عکارت کر دیے. یعنی جو نہیں سمجھ سکتا خطوہ شیطان کیا ہے, وہ کیسے عبادت انجام دے؟ اس جگہ پر اس ماں کے آواز کے اوپر لبے کہنا, یا اس کے تڑپتے دل اور اس کے دل کے اندر جو شدید ایک طلب موجود تھی اس کا پورا کرنے کے لیے قدم اٹھانا, یہ اللہ تعالیٰ کی رضایت کا باعث تھا. لیکن وہ سجدوں میں اور رکوع میں لگا رہا. لیکن ہر ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر ہی بس رکوع سجود میں ہی مصروف رہیں, جبکہ جی بیت اللہ کے اندر ہم رکوع سجود میں مصروف ہیں. آپ دیکھیں کہ رب کیا چاہتا ہے, رب کی رضایت کیا ہے. ممکن ہے کہ رب کی رضایت یہ ہو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ مشرکین ان کے والدین ہیں, وہ کہتے تھے, رسول اللہ فرماتے بیٹے کو جو ان پر ایمان لایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو, کہتے ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, کہتے ہیں برداشت کرو لیکن خدمت کرو. ادھر رضایت رسول کیا ہے؟ رضایت رسول یہ ہے کہ جا کے والدین کو ماریں؟ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت اس میں تھی کہ جاؤ ان کی خدمت کرو, اس خدمت کے نتیجے میں والدین مسلمان ہو گئے اس کے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خطوہ شیطان کو پہچاننے کے لیے معرفت حجت الہی بہت ضروری ہے. مما تولم یعرف امام زمان ہی مات امیتتن جاہلیہ, وہ نمازیں پڑھتا رہے تب بھی جاہلیت کی موت مرے گا. جیسے یہ بنی اسرائیل کا عابد نمازیں سال ہر سال سے پڑھ رہا ہے, وہ اسے اپنی والدہ کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی, اسے پتہ ہی نہیں ہے رب کی رضا کیا ہے. یا وہ واقعہ جو الکافی سے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا گیا کہ اس کا فہم ہی نہیں تھا عابد کا, شیطان ابلیس آیا, شیطان ابلیس نے کارندہ اپنا بھیجا, وہ نمازیوں کی طرح مسلسل نمازی پڑھتا رہا. اس نے کہا کہ کیسے تو اس مقام پہ پہنچا, میں تو تھوڑا بہت سوتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, تو نہ سوتا نہ آرام کرتا ہے. اس نے کہا بس ایک گناہ انجام دیا تھا, اس کی وجہ سے اس جگہ تک پہنچ گیا. کہا وہ کیا گناہ تھا, میں بھی گناہ کروں؟ تو اس نے کہا میں نے فلاں خاتون سے زنا کیا تھا اور اسے اتنے پیسے دیے تھے. اس نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, رزق تو اللہ کی طرف سے ہر روز آ جاتا ہے. تو اس نے بھی پھر معجزہ اور کرامت دکھائی اور مثلا تھوڑے سے پیسے, ایک دینار دو دینار یا ایک درہم دے دیا. اور کیا وہ خاتون جو زانی تھی وہ سمجھ گئی شیطان نے بہکایا, اور اس نے اس کو نہیں اپنے ساتھ زنا کے عمل میں مبتلا ہونے دیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی رات اس فاحشہ خاتون کو موت دی, اور نبی اس وقت کے جو اس کے دور کے نبی تھے ان کی پر وحی نازل کی کہ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں. لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ عبادت, رکوع, سجود, صرف ذکر میں پڑے رہنا, اس سے رضایت الہی نہیں پتہ لگتی. معرفت کا حصول ہونا ضروری ہے. یہاں سے ہم آئیں معرفت کی قدر کو جانیں. جیسا کہ یہ درس میں نے عرض کیا کہ آج ہم اس معلومات جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہے شیطان سے دشمنی کا, اسے ہم جانیں. لیکن آپ اس بات کو جان گئے کہ خطوات شیطان کو فقط یہ نہ سمجھیں, مثلا ادھر شرابی شرابیں پی رہے ہیں, ادھر رقص و سرور چل رہا ہے, یہ اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے اور بڑے خلوص سے نمازیں پڑھ رہا ہے. اب جب عذاب نازل ہوگا تو اس کے اوپر عذاب آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں شرابیوں میں شراب نہیں پی رہا, یہ رقص و سرور کی محفلوں میں ان لہو لعب کی محافل کا شکار نہیں ہو رہا, باقاعدہ نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے, آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی زیارتیں کرتا ہے, عزاداری بھی کرتا ہے, لیکن نہیں انہیں کچھ چھیڑتا نہیں ہے, نہ ان کی محفلوں میں جاتا ہے, نہ ان سے ربط رکھتا ہے, اپنے آپ کو بچا کے ایک طرف اس نے رکھا ہوا ہے. اب جب عذاب اس بستی پہ آئے تو اس نیک بندے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہمارے پاس متعدد احادیث ہیں کہ اس نیک بندے کے اوپر عذاب آئے گا. اس نے کیوں منکر کے خلاف نہیں بولا جبکہ اللہ نے وظیفہ عائد کیا تھا کہ منکر کے خلاف بولو, منکر کے خلاف کاوش کرو, منکر کے خلاف تم قیام کرو, یہاں تک کہ بستی سے نکال دیے جاؤ تو نکال دیے جاؤ. لہذا یہ ملاحظہ کیا کہ خطوات شیطان اس جگہ پہ صرف نماز قائم کرنا نہیں تھا, یعنی مقابلہ, ولا تتبع خطوات الشیطان. شیطان تو یہ چاہتا تھا تم نمازیں نہیں پڑھتے رہو, انہیں کچھ نہ کو. ادھر مخالفت خطوات شیطان یہ ہے کہ آواز بلند کرے لیکن تدبیر کے ساتھ, احمقانہ طریقے سے نہیں, مثلا ڈنڈے پکڑ کے شیشے توڑنے نہ آ جائے, تدبیر کرے وہاں پہ, قیام کرے وہاں پہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مدد ہے وہ انہی مومنین اور متقین کے ساتھ ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خطوات شیطان کی جو بھی اتباع کرے گا اس کے آثار کیا ہیں. ہم آیت کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جو بھی خطوات شیطان کی اتباع کرے گا اس کے آثار کیا ہیں؟ دو اس کے آثار ہیں. پہلا اثر کیا ہے؟ وہ فحاشی کو انجام دے رہا ہوگا. فحاشی کا مطلب انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کیا جائے گا کہ کیا مفہوم رکھتا ہے, کیونکہ ایک جامع مفہوم قرآن کریم کی نگاہ میں اس کا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ کیا انجام دے رہا ہوگا؟ منکر کو انجام دے رہا ہوگا. منکر یعنی جس کا انکار کیا جانا چاہیے تھا اس کا انکار نہیں کر رہا. یہ دو چیزیں. ان میں سے ہمارے پاس ایک اور قرآن کی آیت ہے جس میں شیطان کے پیچھے پڑنے کا تذکرہ ہے. بعض لوگوں کے شیطان پیچھے پڑ کے رہ جاتا ہے, کیونکہ خطوات شیطان وہ تو مطلب واضح ہو گیا کہ جو حجت الہی کا طریق نہیں ہے صراط مستقیم سے ہٹ کر, یعنی صراط علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر جو طریق بھی ہے, چاہے عبادت کا ہو, روزے کا ہو, حج کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, جہاد کا ہو, جو طریق بھی ہے وہ خطوہ شیطان میں سے ہے. صرف اگر کوئی طریق ہے تو وہ طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ سے ہم تک پہنچ رہا ہے. یہ کیا راہ حجت الہی ہے. دوسری چیز جو آپ نے اس میں ملاحظہ کی کہ خطوات شیطان کو جاننے کے لیے حجت الہی کی کیا ہے؟ معرفت ضروری ہے. اگر حجت الہی و راہ الہی و صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے تو کس طریقے سے وہ اس کی پر عمل کرے گا؟ صحیح عمل نہیں ہو سکتا. لا نجات الا بالطاعت, الکافی کی روایت ہے, نجات نہیں ہے سوائے اطاعت کے. اطاعت کب ہوتی ہے؟ وطاعت بالعلم, اطاعت علم سے ہوتی ہے. والعلم بتعلم ہے. علم کس سے ہوتا ہے؟ سیکھنے سے. وہ تعلم بالعقل ہے, اور سیکھا عقل سے جاتا ہے, غور و فکر سے جاتا ہے, نہ کہ کسی کے سامنے ہزاروں گھنٹے بیٹھے رہنے سے اور درس لینے سے علم حاصل ہو جاتا ہے, عقل سے غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا خطوات شیطان کو پہچاننے کی راہ کیا ہے؟ لا محالہ ہمارے پاس آ جائے گا معرفت حجت خدا, معرفت خلیفۃ اللہ. اس کو اپنے ذہن میں تکرار کریں. دوسرا پہچان کا طریقہ فحشا اور منکر ہے. اپنوں میں سے کوئی کھڑا ہو گیا منکر انجام دے رہا ہے, بہانے جتنے بھی بنائے, آپ کہیں گے کہ اس سے کنارہ کش مجھے ہونا ہے. کیوں؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آئیں خطوات الشیطان میں اس کو دیکھیں. قرآن نے وہ کون سے اعمال ذکر کیے ہیں جن کے ضمن میں یہ کہا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 پہلے بھی اس بیان کر دی گئی ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال طیب کھاؤ تم زمین سے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, تمہارا وہ کھلا دشمن ہے, اس کے طور طریقوں پہ, اس کے قدموں کے نقش قدم کی پر مت چلو. اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 208, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, ادخلوا فی السلم, کہ تم سلامتی میں داخل ہو جاؤ, کافتن تمام کے تمام, یعنی بالفاظ دیگر دین اسلام میں, مکتب تشیع میں بالخصوص, اول جہاد ہے یا اول سلامتی ہے, معاہدہ ہے؟ سلامتی ہے, معاہدہ کرے. جنگ جو ہے مجبوری کے عالم میں ہے, وہ ایسا ہر درم ہے مثل مرحب اب اکڑ گیا ہے, وہاں پہ جنگ ہے. وائلہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافتن, سارے کے سارے سلامتی میں داخل ہو جاؤ. جب سلامتی کی بات آئے گی یہاں پہ خطوات شیطان بہت سارے آ جائیں گے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسی طریقے سے تیسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 142, ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ سواری سے تعلق ہے, مویشیوں سے اور کھانے پینے سے تعلق ہے, اور خطوات شیطان کی اتباع نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اور پانچویں آیت آپ نے سورہ نور آیت نمبر 21 کو ملاحظہ کیا. ہم اس میں سے ایک پہلو لے لیتے ہیں, اور وہ پہلو جو ہم نے ربط خطوات شیطان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ خطوات شیطان کو پہچاننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. جیسے عرض کیا کہ خطوہ شیطان کی پہچان کے لیے ہمارے پاس پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ عقل سے تو پہچانیں گے, عقل ایک ٹول ہے, لیکن کیا چیز پہلے پہچانیں؟ مثلا میں نے چاند کو دیکھنا ہے تو آنکھ ایک ذریعہ ہے, دوربین ایک ذریعہ ہے, یہ ذرائع مختلف ہیں نا دیکھنے کے. ادھر میں نے دیکھنا ہے, کس چیز کو پہلے دیکھنا ہے؟
آثار.
کس کے آثار؟ خطوہ شیطان کے آثار سے خطوہ معلوم ہو جائے گا ایک, لیکن ان آثار میں بہت سارے شبہات میں انسان پڑ جاتا ہے, مشکوک ہو جاتے ہیں. وہ رمز کیا ہے؟ وہ رمز خلقت آدم علیہ السلام ہی کی داستان اور اس واقعے میں ہے. وہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, جتنی مقدار قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ابلیس کے تمام پہلوؤں کو بیان کر دیتا ہے, اگر اس واقعہ ہمیں ہمیشہ پیش نظر رہے. کیونکہ ابلیس نے ٹکر کس سے لی؟ فرشتوں سے ٹکر لی یا خلیفۃ اللہ سے؟ بس یہاں پہ بھی خطوہ شیطان کو پہچاننے کا اصل ہمارے پاس راز کیا ہے؟ معرفت حجت الہی. اسے ذہن نشین رکھیں, اگر نئی معرفت حجت الہی کیسے پہچانے خطوہ شیطان کو؟ وہ تو مکس ہو گئے نا. جیسے میں بار بار یہ تکرار آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں خالی, روزے رکھ رہے ہیں, کیا پتہ یہی نماز اور روزہ رکھنا خطوہ شیطان ہو. کب خطوہ شیطان ہوگا؟ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ خوارج جب جنگ لڑ رہے ہیں تو اب یہ جو اللہ کی راہ میں مناجات اور فریادیں بلند کیے ہوئے ہیں, کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں ان کے جھمگھٹے میں گیا سمجھانے کے لیے, امام علی علیہ السلام نے بھیجا تھا, ان کی حلیوں کو دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ لوگ خوارج ہیں. یعنی اتنی کثرت سے سجدے کرتے تھے کہ یہاں پہ موٹے موٹے گڑے پڑے ہوئے تھے، جیسے آپ نے کوئی پتھر اندر جلد کے اندر گھسا دیا ہو. جلد کے اوپر تو رونے سے اثر نہیں پڑتا، بعض نے اتنا گریا کیا تھا کہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے، اتنے کثرت گریا. اور اس قدر وہ پابند حلال حرام کے تھے کہ ایک کھجور گری ہوئی تھی، وہ بندے نے اٹھا لی خارجی نے، تو ابن عمر وہاں تھے، ان سے پوچھا کہ یہ حلال ہے کہ کھا لوں یا حرام ہے کہ چھوڑ دوں. انہوں نے بھی بڑا ٹکا کہ اسے جواب دیا کہ جب تم خون بہا رہے تھے حسین ابن علی کا، اس وقت تو تمہیں کوئی یہ خیال نہیں آیا، یا علی ابن ابی طالب کے خلاف جو جنگ کی اس وقت تو تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، اس کھجور کے بارے میں تم پوچھتے ہو. بندے کے خون کے بہانے میں تو نہیں، جیسے داعشی آج کے دور میں گردنیں اڑا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط کام ہو گیا ہم سے، یا اکثر تو ہے انہیں غلطی کا احساس ہی نہیں ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ شریعت کا پابند ہے، ظاہری طور پہ طواف اور حج اور زیارت کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدح و ستائش کرنے والا ہے، لیکن تمام خطوات شیطان ہیں. بس خطوات شیطان کو پہچاننے کے لیے کیا لازم ہے؟ معرفت حجت الہی، جسے راہ علی ابن ابی طالب کا نہیں پتہ، جسے معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں پہچان سکتا. ہم باہر کی مثالیں نہ لیں، آج کے دور میں شیعوں کی کچھ مثالیں لے لیں. پاکستان کے کتنے علاقوں میں 13 رجب خوشی کا دن ہے، جو کیونکہ ہمیں ہمارے پاس معتبر احادیث اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہمارے غم میں محزون ہو جائیں، یہ تشیع کی علامت ہے. اس لیے مراسم جو ہیں وہ ہمیشہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے نہیں ہیں، مراسم اہل بیت علیہ السلام اپنا وظیفہ انجام دینے کے لیے بھی ہے کہ میں اس لیے یہ جشن منعقد کر رہا ہوں یا شرکت کر رہا ہوں تاکہ میں ثابت کروں کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں، میں اس لیے یہ مراسم عزاداری برپا کر رہا ہوں تاکہ یہ ثابت کروں اپنے وجود میں، اپنے لیے ثابت کروں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کروں اپنے آپ کو کہ میں ان کے غم میں محزون ہوں. اب یہ 13 رجب کو باز کیا کرتے ہیں؟ خوشی علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولود کعبہ کے عنوان سے منا رہے ہیں، لیکن رقص و سرور ہے، شرابیں چل رہی ہیں، بعض مسجدوں میں شرابیں پیتے ہیں، امام بارگاہوں میں شرابیں بعض اوقات پیتے ہیں. اس طرح منبر حسینی کس قدر مقدس ہے، مجلس انتہائی مقدس ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل ہے، لیکن وہاں پہ آ کے توحید کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. یہ خطوات شیطان کی پر کیسے چلے؟ بلکہ یہ تو حزب شیطان و اولیاء شیطان میں سے ہیں، کیونکہ معرفت نہیں ہے انہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت. بس معرفت نہیں ہے تو مجلس سے بھی انسان جو ہے وہ شیطان کی زبان بول رہا ہوگا. اگر معرفت امام زمان علیہ السلام نہیں ہے، اگر اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں ہے، مسجد ہو، حرم ہو، بیت اللہ ہو، کعبہ ہو، ان سب جگہوں سے جو صادر ہو رہا ہے وہ شیطنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرۂ ارض کا سب سے بڑا بت خانہ کہاں پہ تھا؟ خانہ کعبہ میں تھا. بس جو اپنے زمانے کی حجت کو نہ پہچانے، زمانے جاہلیت کی تعریف کیا ہے، جہاں پہ سائنسی ترقی نہ ہو، زمانے جاہلیت اسے تھوڑی کہتے ہیں جہاں سائنسی ترقی نہ ہو، زمانے جاہلیت اسے کہتے ہیں جہاں پہ نہ حجت کی پہچان ہو، اور اگر حجت کی پہچان ہو تو اس کے مطابق نظام زندگی اس کے مطابق نہ ہو، نہ نظام سیاسی، نہ نظام دفاعی، نہ نظام اقتصاد، نہ نظام تعلیم، نہ نظام معیشت، کچھ بھی نظام زندگی معاشرہ حجت خدا کے مطابق نہیں ہے. لہذا مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے شناخت نہیں کی تو یہی کعبہ بت خانہ تھا، یہی کعبہ بت پرستی کا سب سے زیادہ نشو اشاعت کرنے والا ایک مرکز تھا، پوری دنیا سے لوگ ادھر آتے تھے اور انہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے. یہ ملاحظہ کیا کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ تشیعوں میں بلا وجہ حجت الہی کی رٹ نہیں لگائی بھی. یہ جو آپ کو اتنی تکرار، اتنی والہانہ محبت، اس قدر بڑے بڑے القابات اور اس قدر اہمیت کی حامل نظریہ امامت و حجت خدا کا نظریہ دکھائی دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ خطوات شیطان سے نہیں بچ سکتے، شیعوں یا سنیوں نہیں بچ سکتے، معرفت آپ کو بچائے گی. یہ معلومات ہمیں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ آئیں ان میں سے دیکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 175، اور اس کی اوپر اپنی گفتگو بھی انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے اوپر تلاوت کریں یعنی انہیں بتائیں. وَطْلُ عَلَيْهِمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 175، وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس بندے کی خبر آپ ان لوگوں کو پہنچائیں. آج الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی قرآن کریم کے جم کرنے سے ہم تک یہ تلاوت ہو رہی ہے. وَطْلُ عَلَيْهِمْ، وہ پیغام الہی ہم تک پہنچ رہا ہے، ان لوگوں تک پہنچائیں. کیا چیز؟ نَبَأَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خبر پہنچائیں. نَبَأَ الَّذِي، الَّذِينَ نہیں ہے، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس بندے کی خبر ان لوگوں تک پہنچائیں، انہیں کے سامنے یہ بات تلاوت کریں اس خبر کی. کیا ہے وہ؟ آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں. الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں. اب یہ آیات دینا چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کو آیتیں دی ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسی ہستیوں کو آیات دی ہیں، جنہیں آیات دی. لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ کیا ہو گیا؟ ان آیات سے پھسل گیا. سلخ کہتے ہیں نا، جدا کر دینا ایک چیز کو، جیسے جلد بدن سے جدا کی جائے، تو اسی طریقے سے ایک چیز دوسرے سے جدا. یہ بندہ کیا ہو گیا؟ جب اسے آیات دیں تو یہ بندہ پھر کیا ہو گیا؟ وہ جدا ہو گیا اس سے. اب جب جدا ہو گیا تو فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَان، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان پھر اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. شیطان کو یہی تو نیک بندہ چاہیے تھا کہ جو اس مقام تک پہنچا کہ اللہ نے اسے اپنی بعض آیات دے دی. وہ آیات کیا تھیں؟ یہ مستجاب و دعوات تھا، یہ دعا کرتا تھا مستجاب ہو جاتی. مریض آتا تھا، کہتا دعا کریں، وہ باہر نہیں نکلتا تھا، مریض شفا پا جاتا، مستجاب و دعوات تھا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان اس کی کیا کرنے لگا؟ پیچھا کرنے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب جب شیطان کسی کا پیچھا کرے پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ اغوا ہو جائے گا. اب اغوا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے، وَطْلُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے اوپر تلاوت کریں، اس کی خبر پہنچائیں. کیا پہنچائیں؟ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ بِآیَاتِنَا، جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں. یہ دوسری بات کہ وہ بندے کی خصوصیت کیا ہے، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، اتنا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی بعض خصوصیات دی، اسے اسم اعظم اسے دیا، خصوصی اللہ نے اسے تعلیم دی، اسے مستجاب الدعوات اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، آیات اللہ نے اس بندے کو دی. تیسرا عمل کیا ہوا؟ اس نے شقاوت کی وجہ سے اپنے آپ کو ان آیات سے جدا کر لیا، یعنی گر گیا اس مقام سے. لہذا سب سے خطرناک کون ہیں؟ مخلصین، جو جتنا خلوص پیدا کرتے ہیں اتنے خطرے میں ہوتے ہیں. شیطان سے جنگ آسان نہیں ہے، مخلصین. لہذا یہ کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جدا ہو گیا ان آیات سے. پھر کیا ہوا؟ چوتھی چیز، چوتھی چیز ہے اس کے پیچھے کون پڑ گیا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. جب شیطان اس کے پیچھے جانے لگا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ اغوا کرنے والوں میں سے ہو گیا، اغوا ہو جانے والوں میں سے ہو گیا. بس اب آپ جب گر گیا، اب گرا کیا؟ تو پھر یہاں پہ قرآن بیان فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے سے اسے بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن زمین کی پر اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا زندہ، اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی. فَمَثَلُهُ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کا تذکرہ کر رہا ہے، اگلی آیت ہے یہ 176 نمبر. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے، مشیت ہماری ہوتی تو ہم اس کے ذریعے سے اسے کیا کر دیتے؟ بلند کر دیتے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ زمین کی اوپر اسے رکھا. وَاتَّبَعَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی اوپر ٹھہرا رہا اور اپنے ہوائے نفس کی اتباع کی. پھر آگے دیکھیں فَمَثَلُهُ، اس شخص کی مثال جسے اللہ نے خصوصی اپنی آیات دی تھی، پھر وہ آیات کو ترک کر بیٹھا، اپنے آپ کو جدا کر بیٹھا، اور شیطان اس کے پیچھے لگ کے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس بندے کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، آپ اس سے نیکی کریں، اسے اٹھائیں، اسے امن و امان میں لائیں، تب بھی بھونکتا ہے، او تترک یلہث، اسے چھوڑ دیں تو تب بھی آپ پہ بھونکتا ہے، اس کا کام ہی بھونکنا ہے، یعنی یہ مالک کی اوپر بس بھونکتا رہتا ہے۔ ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی، اس قوم کی مانند ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ فقصص القصص، اس داستان کو بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ تفکر کرے۔ اس کے ضمن میں واقعہ وارد ہوا ہے اور اس واقعے کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تفسیر قمی میں ہے، تفسیر قمی میں یہ واقعہ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیا۔ علی بن ابراہیم قمی دو واسطوں سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام تفسیر قمی میں اسی آیت کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ بلعم باعور کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بلعم باعور وہ ہے ماضی کا، یہ امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال پیدا ہوگا نا کہ ہمارے لیے کیوں بنی اسرائیل کے ایک فرد کا واقعہ قرآن نے نازل کیا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خود حکم بھی ہے کہ وقصص القصص، اس قصوں کو بیان کریں، آپ اس واقعے کو کیا کریں، بیان کریں، لعلہم یتفکرون، یہاں پہ ہے تفکر کر سکے۔ کیا مطلب تفکر؟ اگر بنی اسرائیل کے اس عابد کے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ یہاں پہ یہاں تک گر سکتا ہے، ہم بے درجہ اولا یہ کام ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے مسئلہ؟ ہمارے پاس بھی قرآن کی آیات یا اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی عنایات آ سکتی ہیں، اور اگر ہم نے ان سے جدا کر کے ہوائے نفس کی اتباع کی، شیطان پیچھے پڑ جائے گا ہمارے، اور شیطان پیچھے پڑ جائے تو ہم اغوا ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اغوا ہونے والوں میں سے ہو جائیں پھر یہ اس کتے کی طرح ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی کریں تب بھی بھونکتا ہے، چھوڑ دیں تو تب بھی بھونکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے کی ہیں تاکہ آج کے دور میں عبرت حاصل کریں کہ کہیں ہم اس طرح کا مصداق نہ قرار پا جائیں۔ بلعم باعور کا واقعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ بلعم باعور اسم اعظم رکھتا تھا، اعطیا بلعم بن باعورا، بلعم باعورا کو اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا تھا، اور فکان یدعو بہ، وہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرتا، فیستجاب لہ، اس کی دعائیں قبول ہوتیں، فمال الی فرعون، وہ اپنے دور کے حاکم کی طرف مائل ہو گیا، حاکم حقیقی نہیں تھا فرعون۔ فرعون آپ جانتے ہیں نا کہ ایک لقب ہے، بندے کا نام نہیں ہے، جیسا وزیر اعظم ہے نا، جو بھی آج وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس دور میں وزیر اعظم کو کہتے تھے فرعون۔ اب فرعون پہ کون سا آئے گا یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اپنے دور کے، ہم کہیں گے اپنے دور کے حاکم، اپنے دور کے وزیر اعظم کی طرف مائل ہو گیا، مثلا جو خان صاحب کے پیچھے دعائیں جوش نے کبیر ان کی آزادی کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ واقعی ان واقعات سے انہیں عبرت لینی چاہیے، یہ بھی عالم کے بارے میں تھا اور اس کی قرآن کریم نے کیا اس بلعم باعور کی عاقبت بیان کی کہ یہ اس کتے کی مانند ہے کہ چھوڑیں تو تب بھی بھونکتا ہے اور نیکی کرو تب بھی بھونکتا ہے۔ لہذا مال الی فرعون، اپنے دور کے حاکم، اپنے دور کے بادشاہ، اپنے دور کے سلطان، اس کی طرف مائل ہو گیا۔ فلما مر فرعون فی طلب موسیٰ و اصحابہ، فرعون نے جب موسیٰ اور ان کے لشکر کو طلب کیا، پکڑے، تو فرعون نے کہا بلعم باعور سے، کیونکہ بلعم باعور کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، خان صاحب بھی پیرنی سے شادی کر کے پہنچے تھے کسی مقام تک، تو یہ حاکم ہر دور میں کرتے ہیں، صحیح ہے، اپنی حاکمیت کو لینے کے لیے اور اپنی سیاست کو حاصل کرنے کے لیے وہ دینی رہنماؤں کی طرف سے جہاں سے ان کا فائدہ حاصل ہو سکے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی امام ضامن باندھ دے گا کہ یہ ضامن امام میں آ جائیں، کوئی ممکن ہے ان کی پر استخارے پڑھ دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور ہوگا ایسے بندوں کا سلوک کہ جو ان کا استقبال کرے اور ان کی طرف مائل ہو جائے۔ قرآن نے حاکم کی طرف مائل ہونے کے حوالے سے اسے دیکھیں کیسے ذکر کیا ہے۔ فرعون بھی آیا بلعم باعور کے پاس اور کیا کہا، ادعو اللہ علی موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہی کو موسیٰ کا دشمن بنا دیں۔ واصحاب ہی اور لشکر موسیٰ علیہ السلام، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے، لِيَحْبِسَهُ عَلَيْنَا، تاکہ ہم جو ہیں وہ اسے روک دے، لِيَحْبِسَهُ، موسیٰ کو ہمارے حوالے سے روک دے، یہ جو اس نے آج کل اتنا شور شرابہ مچایا ہے موسیٰ نے، اور طاغوت طاغوت کر کے ایک لشکر ہمارے خلاف لے آیا ہے اور لوگ اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یہ پکڑ میں آ جائے کسی طریقے سے، یعنی جو حاکم کی خلاف ورزی کرے وہ مطعون ہو جاتا ہے معاشرے میں، اسے دبانے کے لیے پھر کوششیں معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں۔ فَرَكِبَ حِمَارَتَهُ، وہ بلند باور بھی کیا ہے، حمار کے اوپر بیٹھا، لِيَمُرَّ فِي طَلَبِ مُوسَى وَأَصْحَابِهِ، تاکہ موسیٰ اور ان کے اصحاب کی تلاش میں نکلے، فامتنعت علیہ حمارتہ، تو اس کے گدے نے اسے روک دیا کہ میرے اوپر تو نہ بیٹھ، فاقبل یضربہا، یعنی وہ بدک کیا، بیٹھنے لگتا، وہ جیسے گردن اوپر کر لے، ٹانگے شانگے چلائے، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے آگے سے پکڑ کے مارنا شروع کیا، تب اللہ عز و جل نے اس کو نطق دیا، یہ جو گدا تھا اس کا، یا گدی تھی، ادھر حمارتہ لکھا ہوا ہے، یعنی گدی تھی، تو اس نے کہا وَيْلَكَ عَلَى مَا تَضْرِبُنِي، کہ کیوں مجھے تم مارتے ہو، میں نے کیا قصور کیا ہے میرا، اَتُرِيد أَجِئُ مَعَكَ لِتَدْعُو عَلَى مُوسَى نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ وَقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ تم میرے اوپر سوار ہو کے جانا چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھانا چاہتے ہو اور مومنین کی قوم کے خلاف، تو وہ اس وقت تک مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گدی جو ہے وہ ادھر ہی قتل ہو گئی، مر گئی، جب وہ مر گئی، فانسلخ الاسم العظم من لسانہ، تو اللہ نے اس کی زبان سے یہ قدرت چھین لی اسم اعظم کی، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ آیت اس سے وہ جدا ہو گیا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اغوا ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور پھر وہ آگے آیت ہے، پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پھر ایک اور آگے بحث ہمارے الگ ہو جاتی ہے، فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ، تین کے علاوہ کوئی مویشی جنت میں نہیں جائے گا، ایک یہی گدی ہے، بلعم بعور کی، اصحاب کہف کا کتا ہے، اور ذئب ہے، بھیڑیا ہے، وَكَانَ سَبَبُ ذِئب أَنَّهُ بَعَثَ مَلِكٌ ظَالِمٌ رَجُلًا شُرْطِيًا، کہ یہ اس کا پھر واقعہ ہے کہ یہ واقعہ جو بھیڑیے کا ہے وہ اس طریقے سے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا ایک سپائی تھا، تو پھر وہ یہ آگے بہرحال بحث آگے چلی جاتی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کسی اور مورد میں پڑھیں گے، البتہ جانوروں کا جنت میں جانا اس مفہوم کو انہی سے سازگار کرنا پڑے گا، یہ نہ سمجھیں کہ جس جنت میں انسان ہے وہاں پہ جیسا یہ انگریز کتے لے کے پھرتے رہتے ہیں ادھر جنت میں ہمیں کتے ہی کتے نظر آئیں گے، ایسی کوئی تصور نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے ان کے اعمال کی اساس پر ہے، ان حیوانوں کا جو مرتبہ ہے ایک برزخی اور ان کا وجودی مرتبہ ہے، اس مرتبے کے اعتبار سے یہ حکم ہے، کیونکہ ہر قوم نے جنت میں اپنے جانور پہنچائے ہوئے ہیں، مثلا ہمارے ہاں ذوالجنہ کا ایک تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح بعض ممکن ہے کہ اونٹنی جو ہے جناب صالح علیہ السلام کی، اس کا تصور بھی موجود ہو، دیگر قوموں میں بھی ہے، انہوں نے کسی نے گائے کو پہنچایا ہوا ہے جنت میں، کسی نے کسی اور جانور کو پہنچایا ہوا ہے، جنت کو اسی جانور کی حیات سے سازگار بیان کرنا پڑے گا، اس لیے جنت یکساں نہیں ہے کہ کیا اس سے مراد ہے، اس کو اسی کے مطابق دیکھیں گے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔